بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الصالح جد الحسنين أبي القاسم محمد
صلى الله
عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان المضاعف على الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دروب جمع من الله. عزیز اور برادران ایمانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خداوند عالم انشاءاللہ آپ سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اب تک کی جانے والی تمام عبادات کو دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اس مہینے کے رہ جانے والی ساعتوں میں, لمحات میں, گھڑیوں میں, راتوں میں ہمیں مزید توجہ کے ساتھ اپنی جانب متوجہ ہونے کی سعادت عنایت فرمائے. خدا کرے کے لیے ماہ رمضان جانے سے پہلے پہلے ہمیں ہمارے زمانے کے امام کی نصرت کی صلاحیت عطا کرے. جو دعائیں آپ نے شبۂ بدر میں مانگی ان کے لیے, اب تک جو دعائیں کی ان سب کی قبولیت کے لیے باب سے بلند ثواب پڑے گا. جیسا ابتدا میں بیان کیا کامران صاحب نے, موضوع معرفت امام زمانہ اور اسی کے ذیل میں ہماری ذمہ داری. یقیناً موضوع کے اعتبار سے کوئی نیا عنوان نہیں ہے, اور اس عنوان پر آپ مومنین مومنہ پہلے بھی بہت کچھ سماعت فرما چکے ہیں, مجھ سے بہتر افراد سے آپ نے اس میں استفادہ کیا ہے. لیکن یہ ایک ایسا موضوع بھی نہیں ہے جو کسی بھی وقت پرانا ہو جائے, یا ہم کہیں کہ بس اس موضوع پہ بہت بات ہو گئی اور مزید اس پہ گفتگو کی گنجائش نہیں ہے. جب تک ہمارا وقت زمانے کے امام کے ظہور تک نہیں پہنچتے, ہمیں متواتر مسلسل جدیت کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی ضرورت باقی ہے. معرفت امام وہ بنیاد ہے کہ جس کو دین کی اساس کہا جائے تو بیجا نہیں ہے. حدیث مبارک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ذیل میں ہیں, اور چند احادیث کے جو ہمارے اور پڑھانا اہل سنت کے مشترک منابعوں میں ہیں, یعنی نہ ان کے یہاں کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے نہ ہمارے یہاں. اگر اس کو دیکھا جائے حدیث کے باب میں تو چند احادیث ایسی ہوں گی, ان میں سے ایک ہی حدیث ہے جو مشہور ہے, آپ سب نے بارہا سنا ہوا ہے. اس کو ان کے تمام معتبر جو روائی مجامع ہیں ان کے اندر بیان کیا گیا. حدیث مشہور ہے, من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتتا جاہلیہ, جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے جاہلیت کی موت مر جاتا ہے. اور کیا بھی حدیث ہے. جیسے اس موضوع کی اہمیت بہت زیادہ ہے, ہر زمانے میں ہر زمانے کے انسان کو اپنے امام کی پہچان ضروری ہے. حدیث قرآن کا ریفرنس بھی اس کے حوالے سے موجود ہے. سورہ بنی اسرائیل میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ان دونوں چیزوں کو ساتھ رکھیں تو خود بخود امامت اور امام کی بحث واضح ہوتی ہے. حتیٰ برادران اہل سنت بھی اگر ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو بات بہت ساری باتیں ان کے سامنے آشکار ہوں گی. قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہر انسان اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. کوئی تو ہوگا, پھر کوئی تو رہنما ہوگا. خدا کسی خاص زمانے والوں کو نہیں بلا رہا, کسی خاص مکتب فکر کو نہیں کہہ رہا, کل الناس, ہر انسان کو. یہاں پر ظاہر ہے اب اس میں اس کی تفاصیل مختلف ہیں, موضوع ہمارا وہ نہیں ہے, لیکن صرف ایک نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو بھی نظام جس کے تحت انسان اپنی زندگی کو گزار رہا ہوگا وہ نظام اس کا پیشوا رہنما قرار پائے گا۔ کسی نے اپنی زندگی کی آسانیوں کو سوشلزم میں سمجھا تو جو سوشلزم کے بانی ہے، سوشلزم کا نظام ہے، وہ اس کا امام ہے۔ خدا قیامت میں انہی لوگوں کے ساتھ اس کو کھڑا کر دے گا کہ تمہارے امام اور تم ان کتاب بھی اس میں تھے، تابعیت میں تھے، اب دیکھو یہ کہاں تک پہنچتے ہیں۔ اگر یہ جنت تک جا سکتے ہیں تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ، یہ نہیں جا سکتے تو جہاں یہ جائیں گے تم بھی نہیں چلے جاؤ۔ کیپٹلزم کو کسی نے اپنا رہنما سمجھا یعنی دنیا کی زندگی کے لیے حل سمجھا، وہ اس کا امام ہے۔ امریکہ کو کسی نے سمجھا کہ امریکہ ورلڈ آرڈر لے کر آ جائے گا، نیو ورلڈ آرڈر لے کر آئے گا، ایک حکومت ہوگی، سنگل پول ہوگا، کوئی سمجھتا ہے اس کے تحت زندگی گزارنا انسان کی زندگی کی سعادت کو تعمیر کرتا ہے، انسان کی زندگی کو یقینی بنا سکتا ہے، کل خدا اسی کے ساتھ کھڑا کرے گا اس کو جس نظام کو انسان مانے گا۔ ٹھیک، ہمارے یہاں تو ظاہر ہے یہ بحث امامت کی ایک اور تفصیلی انداز میں، بس موضوع بہت اہم ہے، بے شک اس پہ ہم نے کئی بار سنا، کئی بار بات کی اور کرتے رہیں گے، کرتے رہنی چاہیے۔ معرفت سادہ سائز کو اگر بیان کیا جائے تو پہچان کو کہتے ہیں، کسی چیز کی پہچان۔ امام میں حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ مولا یہ جو کہا گیا کہ امام کی معرفت کے بغیر جو مر جائے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا، تو یہ معرفت سے کیا مراد ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ معرفت جو کسی انسان کو امام برحق کی اطاعت پر لے آئے اس کو معرفت کہا جاتا ہے، جو اطاعت پر لے آئے۔ اس کے اندر ایک نقطہ ہے، وہ یہ کہ میں اور آپ آئمہ شناسی کے اندر ممکن ہے طویل بحثیں کرنے والے ہوں، طویل گفتگو انجام دے سکتے ہوں، کئی کئی گھنٹوں کے مقالے آپ میں سے ہر شخص پڑھ سکتا ہے امامت کے اوپر، اتنا تو الحمدللہ مجالس سے سب نے سیکھا ہوا ہی ہے، اور یقیناً یہاں تو سارے طلاب بیٹھے میں جو بہرحال بی آئی ایس سے وابستہ ہیں، کئی چیزیں یہاں پہ آ کر انشاءاللہ مزید آگے بڑھی ہیں۔ وہ پہچان الگ ہے، بیان گفتگو، تاریخ، کردار، سیرت، ان کے واقعات۔ امام حسین نے ایک معیار دیا ہے کہ معرفت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے، جس پہچان کے ذریعے سے تم اس امام کو پہچان لو جس کی تمہیں اطاعت کرنی ہے۔ امام کی اطاعت تک اگر پہنچے گا تو معرفت رکھنے والا شخص ہوگا، اطاعت نہیں ہے اور ائمہ کی پہچان اس کے مطابق کتابیں لکھتے کوئی اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی تھوڑی دیر کے لیے اگر میں آپ کو لے کے چلوں تاریخ کے اندر، مثال کے طور پر صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی جو کچھ امام علی کے بارے میں بیان کروں گا شاید اس سے بہت زیادہ اچھا، بلکہ یقیناً اس سے بہت زیادہ اچھا زبیر بن عوام امام علی کے بارے میں بیان کریں گے۔ تاریخ میں جا کے چلیں، کھڑے ہو جائیں تب مدینہ کے اندر، ایک طرف زبیر، ایک طرف میں ہوں، ایک طرف آپ اپنے آپ کو رکھیں اور پھر امام علی کے بارے میں گفتگو شروع کروائیں۔ آپ کے خیال میں کون زیادہ اچھا بیان کرے گا امام علی کے بارے میں؟ جو معلومات آپ کے پاس ہیں، آپ یا زبیر؟ زبیر بچپن کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، جنگ جمل سے پہلے تک حکومت یعنی ظاہری خلافت کے امام علی کے آنے تک زبیر امام کے ساتھ ہیں، امام کے لیے کوششیں کرنے والے ہیں، امام علی کا ایک طرح سے رفاقت کا سلسلہ ہے، دوستی ہے، بلکہ اس سے کچھ آگے بڑھ کر یعنی گویا بھائیوں والا تعلق ہے۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ زبیر کہ جو اتنے زیادہ امام کے نزدیک ہیں، امام کی حکومت کے لیے کوششیں کرنے والے ہیں، یہی زبیر امام کے مقابلے پر آ گئے، جنگ جمل کی آگ بھڑکانے والوں میں زبیر شامل ہو گئے امام کے مقابلے پر۔ کہاں گئی وہ زبیر کی معرفت، وہ پہچان، وہ شناخت، وہ فضائل کا اعتراف، ساری چیزیں کدھر گئیں؟ عمر ابن سعد جب پہلی مرتبہ اس کو کہا کہ حسین کے خلاف لشکر بنانا ہے، تمہیں سرداری بنائیں گے، سردار بنائیں گے، کیا سنا ملتا اس کا؟ انکار تھا، میں حسین کے خلاف، رسول کے نوازے کے خلاف، علی و زہرہ کے بیٹے کے خلاف۔ اس کے لیے ایک بڑا سنگین مرحلہ تھا شروع میں کہ میں یہ کام کروں حسین کے خلاف، لیکن ایک وقت آیا کہ وہی امام حسین کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ لہٰذا معرفت امام حسین کا وہ پہچان کہ جو تمہیں امام کی اطاعت تک لے کر جائے، اگر تو تم اس پہچان کے ذریعے سے اطاعت میں آ گئے تو تم معارف امام ہو گئے، اور اگر تمہیں کتابوں کی کتابیں یاد ہیں لیکن تمہاری زندگی میں امام کی اطاعت نہیں ہے تو تم عارف امام نہیں بنے۔ تمہارے پاس امام کی معلومات آئی ہیں، عرفان نہیں آیا ہے۔ معلومات اور عرفان کا فرق ہے جو ہماری اس بحث سے باہر ہے، معلومات الگ ہیں، عرفان الگ ہے۔ مجھے اور آپ کو معرفت کی طرف دعوت دی گئی، معرفت پیدا کرو۔ امام اثر کے حوالے سے کئی موضوعات ہیں، ظاہر جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس کے اعتبار سے اس موضوع کے اندر وسعت بھی آتی جا رہی ہے، لیکن چند بنیادی چیزیں انہیں کو میں اکتفا کروں گا انشاءاللہ. مجھ سے بہتر افراد آپ کو ان حوالوں سے اگلی کسی محفل میں انشاءاللہ مستفیض فرمائیں گے. چند چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. مثلا ایک پہلی چیز کو دیجیے، جو غیبت امام ہے، یہ غیبت امام یقیناً ایک مطلوبہ چیز نہیں ہے. مطلوبہ چیز سے مراد کہ جس کو کہا جائے کہ یہ ضروری ہونا چاہیے تھا، یہ ضروری ہونا چاہیے تھا. تھوڑا سا ان بحثوں کے اندر قضا و قدر الجھے گی آپس میں، تھوڑا سا ان بحثوں کے اندر پیچیدگیاں ہیں، لیکن یہ فیصلہ آپ عقل سے کر سکتے ہیں کہ یہ جو غیبت امام کا سلسلہ ہے، یہ غیبت امام میں امام کو پردہ غیبت میں خدا لے کر گیا ہے یا پردہ غیبت میں میں نے اور آپ نے بھیجا ہے، ہماری نسلوں نے بھیجا ہے، ہمارے اسلاف نے بھیجا، ہم اسی نسل کے وارث ہیں، بھیجا انہوں نے، بولا ہم بھی نہیں پا رہے. عمل کے اعتبار سے بہت زیادہ ڈفرینس نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، کیا ہے سلسلہ، کیا ہے بی آئی ایس کی خصوصیت؟ یہ کہ بی آئی ایس آپ کے پچھلے تمام عقائد کو ہلا دیتی ہے. ایسا ہی ہے نا، کتنے لوگ بے عقیدہ ہو جاتے ہیں بیچارے ہیں آنے کے دوران. کیا ہے، خدا نے بھیجا ہے یا ہم نے بھیجا ہے؟ کیا ہے جواب؟ ہم نے خدا نے نہیں بھیجا. تو اس کا مطلب ہے میں نے صحیح کہا تھا کہ خدا کا اصلی پلان امام کو غیبت میں لے جانا نہیں تھا. پھر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی، اس پہ وقت تو نہیں لگانا چاہیے نا. خدا کے پلان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ایک متہ بھی گرے گا، خوشگوتر کی بحث ہوگی، ساری کی ساری چیزیں طے ہیں، لکھی ہوئی ہیں. لکھا ہوا یہ تھا کہ ہم یہ کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا، اس طرح لکھا ہوا تھا، ہم یہ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. اس کی علم کے اندر تمام چیزیں پہلے سے ہیں. خدا نے اماموں کو میدان میں رہنے کے لیے بنایا. دلیل، کون سا امام ہے جو خدا کو عزیز نہیں ہے؟ کوئی ایک ہاتھ اٹھا کے مجھے بتا دے، 12 معصومین، 12 اماموں میں سے، 14 معصومین میں سے کوئی ایک امام خدا کو عزیز نہیں تھا، یا کوئی ایک امام زیادہ اچھا نہیں لگتا تھا، زیادہ عزیز نہیں تھا؟ کوئی ایک ہے؟ کوئی ڈفرینس آئمہ کے درمیان ان کی حقیقت کے اعتبار سے، ان کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے؟ زمانہ الگ ہے، وقت الگ ہے، وقت کے تقاضوں کے تحت آئمہ کا طریقہ کار الگ ہے، لیکن سب کے سب حقیقت کیا ہے؟ وہ مشہور حدیث ذہن میں دوہرا لیا کریں فوراً. کون سی حدیث؟ اول ہونا، اوسط ہونا، آخر ہونا، کل ہونا. حقیقت ایک ہے سر کی، زمانہ الگ ہے، اس زمانے کی الگ ہونے کی وجہ سے، تقاضوں کی وجہ سے سب کا کام الگ ہے، حقیقت واحد ہے. ایسے ہی جب حقیقت واحد ہے تو ہر امام خدا کو تو نہیں عزیز ہے، تو پھر فقط 12ویں کو پڑھتا ہے غیبت میں کیوں لے کر گیا؟ لے جاتا ہے امام علی کو بھی، امام حسن کو بھی، امام حسین کو بھی. اس مثال کو محسن قراتی صاحب نے بہت سادہ انداز میں سمجھایا ہے، بہت سادہ انداز میں. خدا کی بنا، خدا کا اصل یہ نہیں تھا کہ اماموں کو پردے غیب میں لے جائیں. خدا نے اماموں کے ذریعے سے امتوں کو آزمانا ہے، خدا نے اماموں کے ذریعے سے امتوں کو آگے چلانا ہے. خدا بند عالم نے نظام یہ بنایا کہ ہادی زمانے میں رہے گا، اسی لیے جو پہلا انسان ہے جو زمین پر آ رہا ہے، وہی پہلا انسان پہلا ہادی بھی ہے. ہدایت اور انسان الگ الگ نہیں آئے، ہدایت اور انسان ساتھ ساتھ آئے، پہلا ہادی پہلا انسان. ٹھیک ہے، خدا نے تو یہ اہتمام کیا اپنی طرف سے، لہذا خدا کی بنا ہدایت کو اور ہادی کو معاشرے سے ہٹانے کی نہیں ہے. اسی لیے خدا نے اپنے تمام ہادیوں کو سختی میں رہنے کا امر بھی کیا، سختیوں میں رہے، انبیاء سختیوں میں رہے، چونکہ ہدایت تمہارا کام ہے، ہادی تم ہو، تم سختی برداشت کرو، اسی کا اجر میں دوں گا، اسی کے لیے پھر آخرت میں درجات ہیں، لیکن تمہیں کام کرنا ہوگا. وہ خدا پہلے، دوسرے، تیسرے سے 11ویں امام تک یہ کام نہیں کر رہا، 12ویں پر آ کر خدا پردہ غیب میں لے کے جا رہا ہے، حالانکہ خدا کی بنا، خدا کی اصل پردہ غیبت میں لے جانا نہیں ہے. ہم نے کچھ ایسا کیا، لے گیا. اس کی مثال آغا محسن قراتی نے بیان کی، انہوں نے کہا کہ جیسے فرض کیجئے ایک محلہ ہے، اس محلے کے اندر ایک مثال کے طور پر مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد کی مینجمنٹ ہے، اور جنہوں نے مسجد بنائی انہیں معلوم ہے کہ یہاں پہ نمازی آئیں گے، لوگ آئیں گے، لوگوں کی آمد و رفت ہوگی، تو اسی مسجد کے آس پاس گلی کے اندر گڑھے ہیں، مین ہولز ہیں، مختلف چیزیں ہیں، کانٹے لگے ہوئے درخت، اس طرح کانٹوں والے درخت ہیں،
मैनेजमेंट को यह एहसास है कि जब अगर यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, लाइट नहीं होगी, सूरज नहीं होगा, अंधेरा होगा, तो कोई मोमिन या मोमिना मुमकिन तौर पर घड़े में गिरेगा, चोट लगेगी, तकलीफ होगी, अजियत होगी। मैनेजमेंट एक काम और करेगी मस्जिद बनाने के साथ, क्या करेगी, पोल लगाएगी, पोल के ऊपर लाइट लगा देगी ताकि जब सूरज ढल जाए तो आपको एक लाइट के जरिए से उन तमाम चीज़ों से आगाह किया जा सके, यानी आपका खतरा है यहाँ पर, आप उस खतरे से बचें। मैनेजमेंट को आप चूंकि अजीज हैं, ज्यादा मैनेजमेंट ने क्या काम किया, लाइट लगा दी। महल्ले के शरीर बच्चे आए, इन्होंने पत्थर मारा, लाइट को तोड़ दिया। मैनेजमेंट के पास दूसरी लाइट है, उसने फिर लगा दी। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को अजीज हैं हम। मैनेजमेंट ये चाहती है कि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, आप गड़े में ना गिरे, चोट ना लगे, आपका कपड़ा कांटों में ना उलझे, ठीक। मैनेजमेंट के पास फर्ज कर रहे हैं, आप इस फर्ज के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 12 लाइटें 12 बल्ब हैं, ठीक, एक के बाद एक मैनेजमेंट लगाती चली जाएगी। शरीर बच्चे हैं, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, नतीजे में क्या हो रहा है, एक के बाद एक पत्थर मारा 11 लाइटें तोड़ दी। अब कल का फैसला आप खुद बताइए, 12वीं लाइट मैनेजमेंट को फौरन लगानी चाहिए, क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों को इस लाइट की पदर नहीं है, इस लाइट की अहमियत का अंदाजा नहीं। अब ये लाइट कब लगानी चाहिए मैनेजमेंट को, जब लोगों को उसकी अहमियत का अंदाजा हो। इसका मतलब उस अहमियत तक पहुंचाने के लिए जब मैनेजमेंट लाइट नहीं लगाएगी तो लोग कहां गिरेंगे, बड़े में गिरेंगे, अब चोट खाएंगे, अब हार्ट टूटेगा, अब पांव टूटेगा। अब जब हार्ट टूटेगा, पांव टूटेगा, चोट खाएंगे, तकलीफ बर्दाश्त करेंगे तो दो काम होंगे उसके जरिए से, अभी 12वीं लाइट महफूज होगी। दो काम क्या होंगे? पहली चीज तो ये थी कि ऑन डिमांड नहीं था, लुत्फ की बुनियाद पर था, फजल था, मेहरबानी थी, मोहब्बत थी, जिसको किसी ने समझा ही नहीं, लिहाजा लड़ लाइटें टूटते रही। अब आखिरी जो लाइट है उसके लिए पहले नीचे से लोगों से एक डिमांड क्रिएट होगी, यानी तलब पैदा होगी। ये डिमांड लेकर लोग आएंगे मैनेजमेंट के पास कि भाई हमने नुकसान उठा लिया, हमें अंदाजा हो गया, आपने मेहरबानी की, मोहब्बत की लाइटें लगाते रहे, हमने कंट्रोल नहीं किया बच्चों को, नतीजा हमने लॉस उठाया, ये हार्ट टूट गया, पाउंड टूट गया, लिहाजा आप बराए मेहरबानी यहाँ लाइट लगाइए। पहली चीज जो इससे सामने आई वो क्या सामने आई, तलब है, तुम तलब करो। दूसरी चीज मैनेजमेंट कहेगी कि भाई क्या जमानत है कि हम ये बल्ब लगाएं और आप इसको फिर तोड़वा दें, आपके बच्चे तोड़ दें। तो यहाँ पर एक चीज और सामने आएगी, वो क्या, कि इन्हीं लोगों में से लोग कहेंगे कि अब गारंटी हम ले रहे हैं, अब जिम्मेदारी हमारी है, हमने चूंकि लॉस उठा लिया, हमें मालूम है लाइट ना होने का नुकसान क्या है, उससे बचने के लिए हमें पता है वाहिद रास्ता क्या है कि लाइट हमारे सर पर रहे, लिहाजा हम गारंटी करते हैं, हमें अगर इस लाइट की सिक्योरिटी करनी पड़ी हम करेंगे, हम अफराद बनाएंगे, हम सब कुछ करेंगे, अब इस लाइट को कोई हाथ नहीं लगाएगा। दो चीज़ें इमामत के निज़ाम में, दोनों चीज़ें अहम हैं, तलब हो, तलब के साथ आप इमामत का दिफा कर सकें, तलब हो, तलब के साथ आप इमाम का साथ दे सकें, ये दो चीज़ें जब एक साथ मिलेंगी तो ज़रूर हो जाएगा। ये दो चीज़ें जब एक साथ मिलेंगी तो फिर आइम्मा अलैहिस्सलाम का वह हदफ पूरा होगा जिसके खातिर खुदा ने बनाया। ये फलसफा गैबत था, बहुत ही सादा से अंदाज में मुस्लिम बरादरी साहब ने इसको बयान किया, लेकिन इसी गैबत के अंदर बहरहाल जो हमारी वजह से हुआ, खुदा की असल बिना गैबत में ले जाना नहीं था, हमने ऐसा करना था, उसके इल्म ज़ली में मौजूद था, उसके बाद ये काम हुआ, लेकिन इसी पर्दे गैबत में इमाम के जाने से अब कुछ चीज़ें डेवलप होंगी। ऐसा नहीं कि टोटल ये एरा नेगेटिव होगा, तारीखी होगी, नहीं, इसकी अपनी खसूसियात भी हैं, उसको भी समझ लीजिएगा। मसलन इसके अंदर सबसे पहला एक काम जो गैबत के अंदर हो रहा है वो एक अहम काम है, वो क्या है, इमाम ज़माना के ज़ाहिर होने से पहले पहले दुनिया में तकरीबन जितने भी निज़ाम इस बात के दावेदार हो सकते होंगे कि उनके पास इंसानों की फलाह व बहबूद का कोई मंसूबा मौजूद है और वह इंसानों को सआदत के रास्ते पर ले जाकर इंसानों की ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, वो सारे के सारे अपना टेस्ट दे के चले जाएंगे, टेस्ट देंगे अपना, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, वन वर्ल्ड ऑर्डर, सारी चीज़ें ऐसे ही, यानी तमाम चीज़ें अपना अपना टेस्ट देंगी, इंसान आजमा लेगा, हर चीज़ को आजमा लेगा, यहाँ तक कि इंसान इन इंसानी निज़ामों से थक जाएगा, यहाँ तक कि इंसान थक जाएगा, जब थक जाएगा इस ज़ाहिरी निज़ाम से तो क्या होगा, फितरत आश्कार होगी, اب فطرت کال کرے گی. یہ فطرت کال کرے گی اس کا مطلب ہے کوئی نظام تو ایگزسٹ کرتا ہے جو خدا نے رکھا ہے. فطرت میں خدا نے رکھی ہی وہ چیز ہے جس کا اہتمام پہلے کیا ہے. فطرت میں وہ چیز ہے. فطرت کہہ رہی ہے کہ نہیں کوئی نظام ہونا چاہیے, کوئی بنا بچانے والا ہونا چاہیے. یہاں پر اب یہ نظام ابھر کر سامنے آئے گا کہ سارے انسانی فارمولے آزما لیے, سارے انسانی نظاموں کو دیکھ لیا, کوئی تمہیں نہیں پہنچا سکا. کسی نظام کے تحت تمہاری زندگیاں اچھی نہیں بنی. سوشلزم نے ایک اعتبار سے دنیا کو برباد کیا, کیپٹلزم آج تک کر رہی ہے. ون ورلڈ آرڈر آنے کے بعد تو دنیا مزید تباہی کی طرف چلی گئی ہے. واحد راستہ کیا ہے؟ تمہارا خالق جو ہے اس کے نمائندے کے ذریعے سے اپنی زندگی کی بات کرو, کیوں وہ تمہارے نظام کو بہتر بتائے گا. انسان چونکہ تھک چکا ہے, آج آپ دیکھیں جو اس وقت ابھی فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو انشاءاللہ آگے اگر بیان کر پایا بیان کر دوں گا, اس نے حد تک پوری دنیا کے اندر اپنے اثر ڈالا ہے. ہم تھوڑا سا بے اثر بیٹھے ہوئے, ہماری نسبت ویسٹ کے لوگ بہت زیادہ اس وقت موٹیویٹڈ ہیں. بہت بڑا ایک وہاں پہ جو ہے وہ تبدیلی کی لہر آئی ہے. انشاءاللہ اس کو اگر موقع ملے بیان کر دوں گا آگے, اس کے اندر بھی خوبصورت نقطہ موجود ہے. ایک فائدہ یہ ہو گیا غیبت کا کہ انسانی تمام نظام تقریباً جتنے ہو سکتے تھے یا جتنے ہو سکتے ہیں سب آزما لیے گئے ہیں. ابھی بظاہر کوئی انسان کوئی نظام لے کے کھڑا ہوا نہیں ہے دنیا کے سامنے, اس سے پہلے سارے عزم موجود تھے جن کے نام آپ کے سامنے لیے. ایک فائدہ یہ ہوا. اب کیا ہوا؟ ایک خلا, ایک ویکیوم کریٹ ہوگا. جب یہ خلا کریٹ ہوگا یہاں فطرت کی آواز کے ساتھ جب امام کی آواز آئے گی لوگوں کو اپیل کرے گی, ایک فائدہ. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ خدا اس غیبت کے زمانے میں خالص لوگوں کو الگ کرے گا. امام زمانہ آ کے جو لڑائی لڑیں گے, امام کی ایک مشکل جو باقی تمام آئمہ کی مشکل تھی وہ امام زمانہ کے دور میں نہیں ہوگی. وہ کون سی مشکل ہے جس کا ہر زمانے کے امام نے سامنا کیا؟ امام اس کا مقابلہ کر کے ختم کر دیں گے اس میں. وہ کیا چیز ہے؟ نفاق. امام زمانہ کے زمانے میں نفاق نہیں ہوگا, منافقت ختم ہو جائے گی. یا مومن ہے یا کافر ہے, اس کے اندر پوری ایک بحث ہے. امام کے زمانے میں آپ اس کو دعائے ندوہ میں بھی پڑھتے ہیں. وہ کہاں ہیں کہ جو آگے نفاق اور شرک کی جڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دے گا. جب جڑ نہیں بچے گی تو درخت نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. لہذا امام زمانہ کے زمانے میں خصوصیت یہ ہے کہ خالص لوگ جمع ہوں گے. اس کے بارے میں سورہ انبیاء آیت نمبر 105 کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا, چونکہ مجھے اور آپ کو پہلا ادھر تک پہنچنا ہے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور میں ذکر کے بعد, ذکر کے دو معنی ہیں تفسیر کے اندر, تورات اور ایک معنی تمام آسمانی صحیف ہے, دونوں معنی. ہم نے ذکر کے بعد زبور میں لکھ لیا کہ زمین کے وارث صالحین بنیں گے. صالحین بنیں گے, فرق سمجھیے گا. ہر انسان گھاٹے میں. سورہ العصر, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین وعملوا. ایک مرتبہ ایک مرحلہ جو میرے اور آپ کا ابھی ہے جس پر میں اور آپ چلنا ہے, ایمان اور ایمان کے سائے میں عمل, یہ ایک مرحلہ ہے. زمین کے وارث عمل صالح کرنے والے نہیں ہوں گے, زمین کے وارث صالحین ہوں گے. فرق ہے. تو ایک دفعہ عمل صالح, نیک عمل کرنے والا, اچھا عمل کر رہا ہے, خود ہے اچھا یا نہیں نہیں معلوم, اچھا عمل کر رہا ہے, ذات اس کی صالحیت میں تبدیل ہوئی ہے یا نہیں نہیں معلوم. صالحین زمین کے وارث بنیں گے, یعنی وہ افراد کے جن کی ذات کے اندر کسی قسم کی قدورت نہیں پائی جائے گی. یہ صالحین زمین کے وارث خدا انہیں بنائے گا. اس کے اندر اگر ایک مثال رکھنا چاہوں جس کو محسوس مثال کے طور پہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں, تو پھر اگر میں اس حکومت میں جانے کی آرزو رکھتا ہوں, التجا کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں, تو اس میں ایک نام لے سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ جس کو حق ہے اس حکومت میں آنے کا, شہید سردار قاسم سلیمان. اس کی شخصیت کے ساتھ ہی صالحیت کا معیار سمجھ میں آ جاتا ہے. ایسے ہی ہے, قاسم سلیمانی اور صالحیت کو الگ نہیں سوچنا پڑتا, ایک ساتھ ہے. خدا بند عالم دوسرا کام جو غیبت میں ہوا وہ کیا ہوا؟ خدا ان صالحین کے پروسیس کو تیز کر رہا ہے. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں 18 سال, 19 سال, 20 سال کے نوجوان, انہوں نے ان چیزوں کی طرف توجہ رکھنا شروع کی ہے. 18-19 سال کے نوجوانوں نے قربانیاں دینا شروع کی ہیں. پورا جو دفاع حرم کا سلسلہ ہوا اس کے اندر جب آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو ایوریج جو ایج ملے گی وہ 22 سال کی ملے گی, بلکہ شاید اس سے کم 21 سال ملے گی ایوریج ایج. یعنی اس کا مطلب ہے کہ 18 سے 25 سال تک کے جوان کے ہیں سارے، سالڈ سارے وہ تھے کہ جن کے پاس دنیا کی فراوانی تھی، ایسے نہیں تھے کہ جن کے پاس دنیا نہیں تھی، بیکار تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، چلو اٹھ کے جہاد پہ چلے، نہیں، دنیا کی فراوانی تھی، ایسے لوگ سالڈ ہیں، یہ خدا سلسلہ چلا رہا ہے۔ لہٰذا غیبت کا ایک فائدہ ہے، ٹھیک ہے، اصل بنا نہیں تھی غیبت پہ، لیکن اب ہو گئی تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان کو خدا صالحیت تک پہنچائے گا۔ لیکن ذہن میں رکھیے گا، اس کو میں بہت جدیت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، ہر شخص زمانے کے امام کی لیاقت صلاحیت پیدا نہیں کر پائے گا، واضح خدا کا فیصلہ ہے، صالحین صالح بنو، تمہارے وجود کے اندر، تمہارے صفحہ وجود کے اندر کوئی ڈاٹ نہ ہو، کوئی باریک سی لکیر بھی نہ ہو، جو اس جگہ تک پہنچے گا وہ امام کا ساتھ دے پائے گا۔ باقی لوگ کیا کریں گے؟ کیا امام کے زمانے میں مر جائیں گے سب؟ نہیں، مریں گے تو نہیں، رہیں گے، لیکن کوئی مقام نہیں ملے گا، کوئی مرتبہ نہیں ملے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، زندگی گزارو، وہ آ گئے ہیں، اس کے آنے سے دسترخوان مزید آباد ہو جائیں گے، زمین کے خزانے مزید اگلنا شروع ہو جائے گی، زمین آسمان کی برکتیں مزید آ جائیں گی، گزارو زندگی۔ لیکن اگر اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو بہت اوپر لے کر جانا ہے، اس کے لیے اپنے اندر صالحیت کو پروان چڑھانا۔ اب یہ ایک فائدہ غیبت کا ہمیں نظر آیا، یہ جو زمانہ ہے، آیا اس زمانے کے اندر نگیٹیوٹی زیادہ ہے، منفی چیزیں ہیں، مایوس ہونا ہے یا نہیں؟ اس کو آئمہ کی روایت نے کچھ اور بیان کیا، روایات معصومین علیہ السلام کا سارا لیتے ہوئے جب بات کی جائے تو اس زمانے کو انتہائی برکت والا زمانہ بھی کہا گیا۔ کیسی برکت؟ امام نہیں ہے تو پھر برکت کیسی؟ امام کے ذریعے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، یعنی امام ہے ظاہر میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، غیبت کا تصور انشاءاللہ یہاں بیٹھنے والوں میں سے کسی کے ذہن میں بھی یہ نہیں ہے کہ امام نہیں ہے۔ شخص امام اور شخصیت امام دو الگ موضوع ہیں، ہماری نگاہوں سے جو چیز اوجھل ہے وہ کیا ہے؟ شخصیت ہے۔ شخص امام موجود ہیں، زمین پر ہیں، زندگی گزارتے ہیں، چھ بسا ہمارے آپ کے درمیان کبھی آگے گزر بھی گئے ہوں، ہماری انتہائی نالائقی ہوگی کہ امام ہمارے درمیان میں آئے اور چلا جائے، ہم پہچان بھی نہ پائیں۔ اس لیے روایت بیان کرتی ہے کہ جب آئیں گے امام تو بہت سے لوگ کہیں گے تو وہ دیکھا وہ چہرہ ہے، یہ تو آئے تھے ہمارے درمیان۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیں، شخصیت کا سمجھ میں نہ آنا، شخصیت کا غائب ہونا۔ فرض کیجئے ابھی یہاں پر کوئی ایک باہر سے تشریف لے کر آئے اور یہاں پر آنے کے بعد بیٹھ جائے، سیشن چل رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی آنے والوں میں بیٹھ کے یہاں پہ شامل ہو جائیں، جب وہ یہاں سے اٹھ کر جائیں خود دیکھیں گے تو سب انہیں جو بھی آئے گا، آیا وہ آگے یہاں بیٹھ گیا، سب نے دیکھا، چہرہ سامنے گاؤں میں آ گیا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے پھر آپ کو بتایا جائے کہ جو آنے والی شخصیت تھی یہ آیت اللہ خامنائی کے بیٹے تھے، شخص تو سامنے آ گیا، چہرہ تو سامنے آ گیا، شخصیت سامنے نہیں آئی، یعنی آپ اس کو پہچان نہیں پائے۔ جانے کے بعد پتہ چلا وہ یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے آیت اللہ خامنائی کے بیٹے تھے، ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، شخصیت کا نگاہوں سے اوجھل ہونا یہی ہے۔ ممکن ہے شخص سامنے آئے آپ کے، اور کتنے لوگ ہیں جن کے سامنے امام آئے ہیں، امام مجمع میں، بنفسی انت من مغیب لم یخلو منا، دعا ندبہ کا جملہ آپ پڑھتے ہیں، بنفسی انت من مغیب لم یخلو منا، میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، آپ قسم کھاتے ہیں، میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسے غائب ہیں کہ جو ہم سے باہر نہیں ہیں، لم یخلو منا، ہمیں چھوڑا نہیں ہے آپ نے، اس کا مطلب ہے ہمارے درمیان میں، ٹھیک۔ لہذا غیبت کا مسئلہ یہ نہیں ہے، غیبت ایک طرف امام کا ظاہری طور پر ہماری نگاہوں میں نہ ہونا، ہماری اور آپ کا ان کی شخصیت تک رسائی کا نہ ہونا، البتہ جو اس جگہ تک پہنچتا ہے وہاں ادھر بھی پہنچ جاتا ہے، دروازہ کھلا ہے، دروازہ بند نہیں ہے، دروازہ بند نہیں ہے، امام تک رسائی کا دروازہ، امام سے ملاقات کا دروازہ، امام کے ساتھ جو ہے وہ چند لمحات گزارنے کا دروازہ کھلا ہے، میں اور آپ پہنچ نہیں پا رہے، کر نہیں پا رہے، کوشش نہیں ہے، فوکس نہیں ہے ہمارا اس چیز کی طرف۔ اس اعتبار سے یہ ایک زمانہ، اس کو آئمہ نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ غیبت کا زمانہ ہے، اگرچہ اتنا شدید زمانہ ہوگا کہ چھٹے امام بیٹھے ہوئے ہیں اور امام کا ایک صحابی آتا ہے، دو شخصیات کے نام تاریخ میں بیان ہوئے، سودہ علیہ سیرفی کا نام بھی بیان ہوا اور ابی بصیر کا بھی بیان ہوا، ان دونوں محترم شخصیات میں سے کوئی ایک آیا، دیکھا امام زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور امام کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، امام سے پوچھتے ہیں مولا کیا ہوا، کیفیت آپ کی ایسی متغیر ہے، چہرے کا رنگ کیا ہو گیا، خدا خیر کرے، یعنی گھر میں کوئی مصیبت ہو گئی کیا؟ امام کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے کتابوں کے اندر آج مطالعہ کیا، غور کیا، اور اس میں دوران غیبت کبرا جو مومنوں کا امتحان ہے، جو شدت ہے، उसके ऊपर जब मेरी निगाह पड़ी तो मेरी कैफियत ऐसी हो गई, यानी मेरे और आपकी नस्बत इमाम के चेहरे का रंग बदला हुआ है। इतना ऑब्वियस है वो कि उनके आसाद आने वाला 24 घंटे साथ रहने वाला शख्स देखते ही पहचान गया कि कुछ हो गया है इमाम, इतना ऑब्वियस चेहरे का रंग बदला हुआ इमाम। सोचने की बात है, इमाम परेशान है, बोला क्या होगा? इमाम कह रहे हैं कि बड़ा अजीब होगा, हालात इतने शदीद होंगे। अब मैं मुख्तलिफ रिवायतों को मिलाते हुए मफहूम बयान कर रहा हूँ, इतने शदीद हालात के एक इंसान रात को सोएगा तो मोमिन होगा, सुबह को उठेगा तो काफिर, सुबह उठेगा मोमिन होगा, शाम तक पहुंचते पहुंचते ईमान हाथ से चला जाएगा। इतनी शिद्दत, मौला इतनी शिद्दत, हाँ इतनी शिद्दत कि कोया कोई दहकता हुआ अंगारा अपने हाथ पर रखे, इस तरह से ईमान को बचाना मुश्किल होगा। ठीक, यानी इतना अटैक होगा, इतने हमले होंगे, इतनी भरमार होगी अकायद के नाम पर, विलायत के नाम पर, आइम्मा के नाम पर, दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, कि इंसान नहीं समझ पाएगा। लेकिन ये जो मैंने कहा नहीं समझ पाएगा, ये जवाब फराम नहीं कर रहा किसी चीज़ का, ये आपको ग्रीन एरिया में नहीं लेके जा रहा कि भाई इमाम ने कहा है, नहीं, इसी पर तो इम्तहान है। दौरान गैबत कुबरा का जो कड़ा इम्तहान है, अगर इंशाल्लाह सब बेदारी के साथ सुन रहे हैं तो बिरयानी ने थोड़ा थोड़ा असर करना शुरू कर दिया है। अगर दोहरा ने गैबत कुबरा का जो शदीद तरीन इम्तहान है, शदीद तरीन इम्तहान तशखीस का इम्तहान है। तशखीस क्या मतलब है? मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ बातें आपके सामने आएंगी, लेकिन आपने उसी के दरमियान में से दुरुस्त को निकालना है, यह आपका काम होगा। आप नहीं कह सकते अब कि हमें समझ में नहीं आ रहा, अब वो वक्त गया गया। 11 इमामों की सीरत, किरदार, उनके आइन, उनके साथ उम्मतों का रवैया सब खुदा ने पढ़ा दिया आपको। यहाँ तो बैठने वाले सब पढ़ चुके ना, ये सब हर इमाम की शहादत विलादत मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 11 इमामों के और उनकी उम्मतों का रवैया किरदार पढ़ चुके, उसके नतीजे में होने वाली मुश्किल को समझ चुके, मेरे और आपके ऊपर हुज्जत तमाम। मैं और आप नहीं कह सकते खुदा ये समझ नहीं आ रहा, खुदा का क्यों नहीं समझ आ रहा? अगर तुम भी ये कहो कि समझ नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें दौरान गैबत कुबरा में रखा क्यों था? मैं तुम्हें इस दौर के लिए जो रखा था, इस दौर के लिए जो खल्क किया था, वो जो मैंने अपने हबीब से तुम्हारे लिए एक सलाम कहलवाया था कि जब वो अपने असाब में बैठे हुए थे और असाब में बैठ कर उन्होंने कहा कि खुदा या मेरे भाइयों को मेरा सलाम पहुँचा, तो असाब ने कहा या रसूलल्लाह मुराद हम हैं? रसूलल्लाह ने कहा नहीं, आप मुराद नहीं हैं, आप मेरे साथ हैं, मेरे असाब हैं। यार रसूलल्लाह फिर कौन है आपके भाई? क्या वो जो आखिरी ज़माने में आएंगे, जिनके ज़माने का इमाम निगाहों से ओझल होगा? लेकिन वो किताबों में लिखी हुई बातों को, सतरों को पढ़कर मुझ पर भी ईमान लाएंगे और अपने उस आखिरी हुज्जत पर भी ईमान रखेंगे। वो खुदा ने इसलिए पैदा किया मुझे और आपको इस दौरान गैबत कुबरा में, खुदा ने इसलिए नहीं पैदा किया कि मौला हाथ खड़े करें, सेंटर करें, खुदा हमको समझ ही नहीं आ रहा। खुदा कह रहे नहीं, तुम तो उस जगह तक पहुँचाया कि जहाँ चौथे इमाम ने कहा कि मनसबता आला विलायत, मनसबता दुरूद पढ़े इमाम को, चौथे इमाम की हदीस है कि जिसमें इमाम ने इरशाद फरमाया कि जो हमारे कायम की गैबत के जमाने में मनसबता आला विलायत है ना, फी गैबत कायम आताहुल्लाहु अजरा अल्फ शहीद मिन शुहदाए बद्र व उहद, तुम्हें इसलिए थोड़ी लाया था दौरान गैबत कुबरा चला कर कि तुमको मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने तो तुम्हारे लिए फजीलत ये रखी थी। चौथे इमाम बयान कर रहे हैं कि जो हमारे कायम की गैबत के ज़माने में साबित कदम रहेगा विलायत पर, साबित कदम रहेगा विलायत पर, खुदा उसको बद्र और उहद के 1000 शहदा के बराबर का अजर देगा। मुफ्त में मिलेगी ये चीज़, मुफ्त में चाहिए। शहदाए बद्र उहद, 1000 शहदाए बद्र उहद, मैं एक शहीद का नाम लेता हूँ वक़्त जंगे उहद के, उस एक शहीद की अजमत को समझिएगा, फिर सोचिएगा कि इस जैसे 1000, एक शहीद का नाम है हमजा, रसूलल्लाह के चचा। अजमत क्या है हमजा की? सैयदुश्शोहदा का उनवान, पहला उनका उनवान। करबला का वाकया जब हो गया तो ये उनवान इमाम हुसैन पर मुंतकिल हुआ है, उससे पहले जो सैयदुश्शोहदा का लक़ब है किसका है? हज़रत हमजा का है। ये एक फजीलत, उससे बड़ी फजीलत, जो सबसे बड़ी फजीलत मुझे समझ में आई, रसूलल्लाह के चचा हैं वो सब अपनी जगह अहम है। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, अपनी तस्बीह के दानों को बनाने के लिए जो मट्टी लेती थी, वो मट्टी जनाब हमजा की कब्र की मिट्टी थी। جہاں میں حمزہ کی قبر کی منڈی، کتنا بڑا درجہ ہے. یعنی آپ اس حدیث کے اندر رکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ثابت قدم رہ گئے دوران غیبت کے اندر تو کیا ہوگا، خدا ہزار حمزہ کے برابر کا اجر دے گا. ہزار حمزہ، سوچئے نا کہ خدا مفت میں تو نہیں دے گا یہ چیزیں، کچھ نہ کچھ تو مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہوگا. لہذا کم سے کم تشخیص کا امتحان تو دینا پڑے گا. اب تشخیص کے امتحان میں مزید اور کلوز کر کے بیان کر رہا ہوں. ایک چند مجالس پڑھی تھی کہ امنہ صاحب نے ڈیٹول میں رکھوائی تھی، وہاں اس موضوع کو بیان کیا تھا. وہ امتحان میں تھوڑا سا حساس کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، حساس اس طرح سے کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے باتوں کو بیان کرنے والے علماء ہی ہوں گے، آپ کے سامنے باتوں کو بیان کرنے والے اہل امامہ ہوں گے، آپ کے سامنے باتوں کو بیان کرنے والے لباس روحانی پہنے ہوں گے. میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ایجنٹ ہوگا، وہ فلاں ہوگا، فلاں ہوگا. ہر کسی کا اپنا سمجھنے کا انداز ہے، ہر کسی کا اپنا ایک انٹلیکچوئل لیول ہوتا ہے، ہر کسی کی اپنی عقل ہوتی ہے، اس کی سطح ہوتی ہے. میں فی الحال منفی بات نہیں کر رہا، کسی کے لیے بھی نہیں کر رہا. لیکن اگر آپ کو باتیں الگ الگ سنائی دیں، میں باتوں کی طرف آ جاتا ہوں. مثال کے طور پہ کچھ علماء آپ کو نظر آئیں جو کہیں کہ آج کے دور میں فلسطین کی حمایت کرنا ہمارا دینی، اخلاقی اور انسانی فریضہ ہے. یہ ایک جماعت ہے علماء کی. ایک جماعت آپ کو آگے کہے کہ نہیں صاحب فلسطین کی بات نہ کریں گے، فلسطین میں ناصبی رہتے ہیں، اہل بیت کے دشمن رہتے ہیں. دونوں باتیں آپ نے کن سے سنی؟ علماء سے سنی. آپ کیا کریں گے؟ خدا سے کہیں گے خدایا سرینڈر، ہمیں نہیں معلوم، ان دونوں کے درمیان خود فیصلہ کر لینا، ہم نہیں سمجھ سکتے. خدا کہے گا جی نہیں، اپنی چلے گا. چونکہ جب یہ کہا گیا نا کہ ہمیں نہیں معلوم، ہم کیا کریں، کس طرح سے کس کا ساتھ دیں، اسی سوچ نے امام علی کے ہاتھوں میں رسی بنوائی تھی. وہ لوگ جو نیوٹرل ہو کے کھڑے ہوئے نا، جنہوں نے کہا ہمیں کیا معلوم بھائی ہم کیا کریں، یہاں پر ایک سقیفہ ہو گیا، یہاں پر ایک ہو گیا، ہاں علی کے بارے میں رسول کہہ کے تو گئے تھے مگر سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں. جو سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، اسی نے امام علی کے ہاتھوں میں رسی بنوا دی تھی. اگر وہاں لوگ یہ نہ کہتے سمجھ نہیں آ رہا، ریکال کرتے چیزوں کو، پیچھے چلے جاتے چند دن، جا کر یاد کرتے کہ ابھی کی تو بات ہے اللہ کے رسول نے غدیر کے میدان میں کھڑے ہو کر سب کے سامنے اقرار لے کر اس علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فاز علی. فقط رسول نے یہ نہیں کہا تھا، رسول اللہ نے دعائیں دی تھیں اور ظاہراً کچھ الفاظ ایسے تھے کہ جس کو رسول کی نسبت بد دعا کا لفظ استعمال نہیں کرتا کبھی رسول اللہ کے لیے، لیکن بہرحال اپنی رحمت کو روکا ہے بعض لوگوں سے رسول اللہ نے. اللهم وال من والاه وعاد من عاده واخذل من خذله وانصر من نصره. خدائے جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کرنا، جو اس کو چھوڑے تو اسے چھوڑ دینا، جو اس کا پیچھا چھوڑے تو اس کے پیچھے اس سے ہٹ جانا. وہ رسول اللہ بیان کر رہے ہیں رحمت للعالمین، یعنی اپنی رحمت کو روک رہا ہے رحمت للعالمین. معاملہ سنگین ہے، آسان معاملہ نہیں. ریکال کرنا تھا، تھوڑا سا پیچھے جانا تھا ان لوگوں کو، لیکن انہوں نے کیا کہا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. ادھر بھی اصحاب رسول ہیں، رسول کی بیٹی، کسی کی بیٹی رسول اللہ کے گھر میں ہے، اس طرح سے جب لوگ نہیں سمجھے امام علی کے ہاتھوں میں رسی بندی، لوگ نہیں سمجھے جناب فاطمہ کا دروازہ ان پر گر گیا. لوگوں نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ہم تشخیص نہیں دے پا رہے، سمجھیے کیسے اس کو. تمام ائمہ نے جو چوٹ کھائی ہے وہ اسی وجہ سے کھائی ہے کہ لوگوں نے کہا ہم تشخیص نہیں دے پا رہے. امام حسن کا جنازہ اگر تقرار رہتا ہے کہ کسی کو رسول کے پہلو میں دفن ہونا چاہیے تو کس کو ہونا چاہیے؟ جس کے لیے اللہ کا رسول کہہ کر گیا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا بیٹا ہے. دوسروں کو اللہ کے رسول کے پہلو میں دفنانے کا حق ہے، اس بیٹے کو نہیں ہے. تشخیص نہیں تھی لوگوں نے، نتیجہ انہیں امام حسن کا جنازہ سالم گھر نہیں آیا. کیسے واپس آیا؟ تیروں کی بوچھاڑ میں آیا. ٹھیک، کربلا امام حسین، ساری چیزیں اب آپ تیزی کے ساتھ گزار لیں اپنے ذہن کے اندر. کیا رہا اماموں کی سیرت، سنت، رویہ لوگوں کا ہمارے سامنے رکھا گیا، ہمارے پاس آپشن ختم کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ زمانے کے امام تک پہنچایا، انتہائی گولڈن ایرا کے اندر ہے میں اور آپ. یقین کیجیے اس بات کو، ایک تو روایتیں بتاؤں گا ابھی آپ کو، ایک روایت تو بتائی میں نے آپ کے سامنے، خدا ہزار حمزہ کے برابر اجر دینے پہ تیار بیٹھا ہوا ہے کہ تم فقط ثابت رہو، تشخیص کا امتحان صحیح سے دے لو، پہچان لو مرکز کیا ہوگا دوران غیبت کوبرا، کیسے چلنا ہے آگے، اس کے بعد تمہیں یہ اجر عطا کر دوں گا. تم اجر کی پرواہ نہ کرو، تم پیچھے کی فکر نہ کرو کہ کاش بدر میں ہوتا، کاش احد میں ہوتا. تم یہ کاش نہ کرو، اپنے زمانے میں اپنی تشخیص صحیح دو، میں اس کاش کو میں پورا کر دوں گا، وہ میرا کام ہے. ٹھیک ہو گئی. دوسری امام علی کی ایک روایت آپ کے سامنے سناؤں جو اس دور کی خصوصیت کو بیان کر رہی ہے. یعنی ٹھیک ہے مشکل ہے، لیکن خصوصی ماحول بھی ہے اس دور کے اندر. امام نے ارشاد فرمایا کہ امام سے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، یا علی ان اعجب الناس ایمانا وَأَعْزَمُهُمْ سَوَابًا. اے علی، ایمان کے اعتبار سے عجیب ترین لوگ، یعنی عجیب ایک تشویق کے اندر ہے، جو کیا عجیب شخصیت ہے، کیا عجیب کردار ہے اس کا، اسرو کہتے ہیں. یا علی، اِنَّ أَعْجَبَ النَّاسِ ایمانًا، ایمان کے اعتبار سے عجیب لوگ ہوں گے. وَأَعْزَمُهُمْ سَوَابًا، سواب کے اعتبار سے عظمتوں پر ہوں گے، ان سے زیادہ کسی کی عظمت نہیں ہوگی. قومٌ، وہ قوم ہے. یَکُونُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، وہ جو آخری زمانے میں ہوں گے. لم يلحق النبی، جو نبی سے ملے نہیں ہیں، ملاقات نہیں ہوئی، نبی کے زمانے کے بعد میں ہیں. اور ان سے ان کا امام حجت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے ان کے سامنے، پردہ غیبت میں، لیکن یہ لوگ کتابوں پر لکھی ہوئی سطروں کے ذریعے سے اس پر ایمان لے کر آ گئے، مجھ پر بھی، اپنے نبی، اس حجت کے اوپر بھی. اس اعتبار سے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا، مولا آپ آئمہ علیہ السلام کے سامنے عمل کرنے کی فضیلت زیادہ ہے یا جب آپ آئمہ کے سامنے نہ ہوں اس کی فضیلت زیادہ ہے؟ امام نے جواب دیا، جب ہم آئمہ کے سامنے نہ ہو کوئی، یعنی ہم نہ ہو، ہمارا غیبت کا زمانہ ہو، ہم تک رسائی نہ ہو اور اس میں کوئی ایمان پر باقی رہے، اس کی فضیلت اس سے زیادہ ہے جو ہمارے سامنے ان پریکٹسز کو انجام دیتا ہے. یعنی آپ کی، اب میں امام کی روایت کا سارا لیتے ہوئے، اس پر اعتبار کرتے ہوئے ایک بات جرات سے کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں اور آپ اگر درست راستے پر رہے تو میرے اور آپ کا ایمان اور اس کی فضیلت آئمہ کے ساتھ رہنے والے افراد سے بہتر ہے. امام کہہ رہے ہیں، کل اس ویڈیو کے ذریعے سے کل مجھ پہ کوئی اعتراض نہ لگائے کہ کیا حماقت کی ہے کہ آئمہ کے اصحاب سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا بنا دیا. میں نہیں کہہ رہا، امام کہہ رہے ہیں. پانچویں امام نے کہا ہے، پانچویں امام کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے غیبت کے زمانے میں موجود نہیں ہے امام اور دین پر عمل کر رہا ہے، دیندار ہے، اس کا درجہ امام کی نگاہ میں اس سے بہتر ہے جو امام کے سامنے عمل کر رہا ہے. اس کو تھوڑا سا سوچئے گا، دلیل خود بخود آپ کی ذہن میں آ جائے گی. خوب، آپ جو چند وقت ہمارے پاس بچا ہے اس کے اندر، اب یہ زمانہ ہے، اس کا مطلب ہے معرفت امام، کس امام کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، کس امام کا زمانہ ہے، ہم نے اس زمانے میں کیا کرنا ہے. دوران غیبت کبرا اس وقت جہاں تیزی کے ساتھ آ گیا ہے ہمیں آپ کو لے کر، وہ کیسا زمانہ ہے، چند منٹ اس کے اوپر انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. محسوس یہ ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے اب یہ ساری چیزیں کہ جن کے اندر آپ کو اختلاف حق موجود ہے، اب جو حق اختلاف آپ کے پاس موجود ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، چھٹے امام نے کہا تھا کہ تمہیں چھانا جائے گا، چھلنی سے گزارا جائے گا. یہ چھلنی شروع سے لگی ہوئی ہے ہر امام کے دور سے، مخصوص غیبت کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے تو امام کی غیبت کے آغاز سے چھلنی لگی ہوئی ہے. ہم سے پہلے کی امتیں بھی اس چھلنی میں چھن گئی ہیں، ہم بھی چھن رہے ہیں. بعض عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ہمیں نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم یہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، خود بخود ہوتا ہے، ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے. مثال اس کی اس طرح سے دیتا ہوں، جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، صبح کے وقت نکلتے ہیں، تو آپ ارادہ کر کے نہیں نکلتے کہ آپ سورج کی سے وائٹامن ڈی کو ایبزارب بھی کریں گے، کوئی بھی اپنے ذہن میں ارادہ لے کے نہیں نکلتا، لیکن کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کر رہے ہوتے؟ جب آپ چل رہے ہیں خود بخود ہو رہا ہے، خود بخود وہ سسٹم اپنا کام کر رہا ہے. آپ سورج کے نیچے چل رہے ہیں، روشنی میں گزر رہے ہیں، وائٹامن ڈی آپ کی باڈی میں ایبزارب ہو رہا ہے، ارادہ کریں نہ کریں. اسی طرح میں اور آپ ارادہ کریں نہ کریں چھن رہے ہیں، ارادہ تھا کر کے نہیں جانا، ہمیں چھانا جا رہا ہے، آزمایا جا رہا ہے. اس چھلنی کو خدا نے لگایا ہوا تھا ہمیشہ سے تھی. اس چھلنی نے آنے کے بعد دنیا کے اندر کرنا کیا تھا؟ وہی بحث صالحین تک پہنچنا ہے، صالح افراد امام تک آئیں گے. اس چھلنی نے شیعت کے لیے کام کیا، انقلاب آیا، انقلاب نے اس چھلنی کے پروسیس کو تیز کر دیا. اس سے پہلے تک سادہ دین چل رہا ہے، دینداری چل رہی ہے، دین کی پریکٹسز چل رہی ہیں، لیکن انقلاب نے آنے کے بعد شیعت کا ایک دم سے چیز تبدیل کر دی، شیعت کا رخ موڑ دیا. کس قسم؟ امام عصر کی حکومت کی طرف. ظہور امام، انتظار امام کو ایک درست جہت، میں پہلے کہنے والا تھا نئی جہت، پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں، نئی جہت نہیں ہے، انقلاب ظہور امام کی سمت جو امام خمینی نے توجہ کروائی، یعنی درست جہت میں لے کر آ گئے لوگوں کو. فلسفہ یہی تھا انتظار کا کہ تم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے تاکہ اس آنے والے کے لیے زمینہ فراہم ہو جائے. ہمارا تصور یہ تھا کہ ہم بیٹھے رہیں گے، امام آئیں گے، امام آنے کے بعد جب سب کچھ کر لیں گے تو پھر ہمیں کہیں گے آؤ بسم اللہ دسترخوان لگا ہوا ہے، جو یہاں سے اٹھانا ہے اٹھا کر لے جائے. تصور تو یہ تھا، بزرگوں سے اس چیز کی تائید ہمیشہ لی ہے میں نے مجالس کے اندر، کہ اس انقلاب سے پہلے ہماری زندگیوں میں امام زمانہ کا حصہ کتنا تھا. مجلس پڑھتے ہوئے میں بزرگوں سے تائید لیتا ہوں اس چیز کی. یہاں پہ بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے 79 سے پہلے کا زمانہ بھی دیکھا ہے، تھوڑا یاد ہے انہیں، ان سے پوچھیے امام زمانہ کا ہماری زندگیوں میں جو شیئر تھا، حصہ تھا، وہ کتنا تھا؟ 15 شعبان کی رات کو بننے والا حلوہ اور عریضہ. ایسے ہی 15 شعبان کی رات کو بننے والا حلوہ اور عریضہ، یہ ہماری زندگیوں میں حصہ تھا امام زمانہ. آج بڑھ گئے ہے ایسا، اللہ کا شکر ہے. یعنی ہم نے تھوڑا سا امام زمانہ کو بھی شیئر اپنا دے دیا. یعنی آپ کا بھی کچھ ہے ہمارے اندر، یہ پورا ہونا چاہیے، 100% ہونا چاہیے، ہمیں امام محول ہونا چاہیے. ٹھیک، لہذا اس انقلاب کے آنے کے بعد اس چھلنی کے پروسیس کو تیز کیا. اب توجہ رکھیے گا، امام کا ساتھ دینے میں جو ایک یقینی سی بات ہے یا جو ایک گمان غالب ہے یا ایک حقیقت ہے کہ جو سب سے زیادہ امام کا ساتھ دینے کی بات کرتا ہے یا جسے توقع ہے سب سے زیادہ کہ یہ امام معصوم کا ساتھ دے گا، وہ کون سا طبقہ ہے؟ مسلمانوں میں آئے گا. مسلمانوں میں کون سا آئے گا؟ شیعہ. وجہ، شیعہ کلیم کرتے ہیں امامت کو، شیعہ دعوے دار ہیں امامت کے نظام کے پیچھے چلنے والے. ایسے ہی ہے اہل سنت نہیں. لہذا جو سب سے زیادہ توقع ہے کہ امامت کے سلسلے میں جو کام کریں گے، ہر اول دستہ بنیں گے، زمینہ فراہم کریں گے، وہ کون کریں گے؟ شیعہ. ایسے ہی ہے، تو شیعوں کو اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو زمانے کے امام سے پہلے بہت زیادہ آمادہ کرنا تھا، بہت زیادہ تیاری کرنی تھی. خدا نے چھلنی لگا دی انقلاب کے ذریعے سے، تیز کر دیا پروسیس کو. یہاں چھلنی لگی، اس کے اندر بہت سارے لوگ چھننا شروع ہو گئے. کچھ لوگ اس طرف آئے، خالص ہوئے، پہچانا کہ ہاں بھائی یہ راستہ صحیح ہے. ظہور کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں تھا، ظہور کا مطلب تو زمانے کے امام کے لیے امکانات فراہم کرنا تھا. ٹھیک، کچھ لوگ اس میں ہٹ گئے، چھلنی میں نیچے خالص ہو گئے، کچھ ناخالص رہے، اس انقلاب کے خلاف باتیں شروع کر دیں، انقلاب کو امریکہ کی ایما پر قرار دے دیا، انقلاب کو شیعہ مسلمانوں کے درمیان دراڑے ڈالنے والا کام قرار دے دیا. یہ ساری چیزیں ہو کے گزر گئیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا. یہ ایک تھوڑا سا شیعہ اور سست ہوئے، کیونکہ ابھی جو انقلاب آیا تھا، یہ انقلاب کہاں آیا؟ ایران میں آیا، حملہ ہو گیا ایران کے اوپر، دنیا کے اندر ایک تاثر پھیلا دیا کہ بھائی یہ تو ایرانی حکومت ہے، اس کا ہم سے کیا لینا دینا، ایک ملک کی حکومت ہے، اس کا ہم سے کیا تعلق ہے، ہمارے اوپر کیوں لا کے مسلط کر رہے ہو وہاں کے نظام کو، ولی فقیہ کی بات کیوں کرتے ہو، ولایت کی بات کیوں کرتے ہو، یہ تو ایک ملک کی حکومت ہے. خدا نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک اور جگہ آزما لیتا ہوں تم کو. کچھ لوگوں نے وہ امتحان تو دے دیا جن کی سمجھ زیادہ تھی، جو اہل بصیرت تھے، وہ اسی انقلاب سے سمجھ گئے، سمجھ بھی گئے، اس انقلاب سے اثر اٹھا کر لے گئے لبنان، سمجھدار لوگ تھے، لے گئے لبنان میں جا کر انہوں نے وہاں پہ حزب اللہ بنا لی، مقابلے پر آ گئے اسی انقلاب سے. اسی جگہ سے ایک سمجھدار ترین انسان افریقہ سے آیا، آنے کے بعد اس نے اس انقلاب کو اٹھایا، افریقہ میں لے گیا کہ نہیں یہ انقلاب تو بہترین چیز ہے، وہاں سے لے کر گیا اور جا کے افریقہ میں کیا کام کیا اس نے؟ اس انقلاب کا اثر پھیلا دیا. کتنے شیعہ ہیں اس وقت نائجیریا میں؟ کلیم زیادہ ہیں، منیمم 15 ملین ہیں، منیمم 1.5 کروڑ. ٹھیک، ہم کن بحثوں میں الجھے رہ گئے؟ ایران کا ہے، زمین کا ہے، ہمارا کیا تعلق، ولی فقیہ ہم پر کیوں مسلط ہوگا، ہمارے علماء تو ولی فقیہ کی الیکشن میں، سلیکشن میں شامل نہیں ہوتے، ہم اس میں الجھ گئے. الجھانے والے کون تھے؟ میں بیان کر چکا ہوں بیچ میں، فیصلہ کس نے کرنا تھا؟ آپ نے کرنا. ٹھیک ہے، نتیجہ کیا ہوا آپ دیکھ لیجیے، نائجیریا ہم سے بہت آگے جا چکا ہے بغیر کسی تکلف کے، بہت آگے جا چکا ہے نائجیریا کے مومنین اس وقت ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں. یوم القدس کے اوپر جانے دیتے ہیں، یوم القدس پر جانے دیتے ہیں، اپنے پیچھے نہیں ہٹتے، حالانکہ ان کے پاس پیچھے ہٹنے کا راستہ موجود ہے. کتنے سال پہلے شیعہ ہوئے؟ 40 سال کے اندر اندر. میں اور آپ تو پیچھے نہیں ہٹ سکتے، چونکہ ہم تو الحمدللہ سادات ہیں، اکثریت سادات کی ہے، ہمارا تو نسلی سلسلہ چلا چلا آ رہا ہے، ہم اور آپ تو شیعہ سے پیچھے نہیں جا سکتے، وہ تو ابھی 40 سال کے اندر کے شیعہ ہیں، ان کے پاس تو پیچھے جانے کا راستہ عقلاً ہمیں دینا چاہیے نا بھائی. ٹھیک ہے، ایک نئے مذہب میں آئے تھے، ابھی یہ کون سا مذہب ہے، آتے ہیں مصیبتیں پڑ گئیں. ہر محرم میں جانے دیتے ہیں، ہر محرم میں جنازہ اٹھاتے ہیں. شیخ ارام زکزکی اپنے 6 بیٹوں کو دے چکے، ماتھے پر بل نہیں آیا. لیا انقلاب کا اثر، بصیرت والے تھے، لے گئے، باقی لوگ اٹکے رہے. خدا نے کہا ٹھیک ہے، ایک اور موقع دوں گا، ایک اور چھلنی. خدا نے مزید اس کو تھوڑا سا تیز کر دیا. وہ کون سی چھلنی لگائی؟ نہیں، دفاع حرم کی، دفاع حرم کی. ابھی شیعت کی بات کروں، دفاعی حرم ٹھیک ہے, تم کلیم کرتے تھے ایران ہے, دوران ہے, فلاں ہے, وہاں پہ نہیں جائیں گے, اس میں ہمارا کیا تعلق ہے, ادعا کرتے ہو, امامت تو سب کی ہے, آئمہ تو سب کے ہیں, آئمہ کے حرم سے تو سب کو عقیدت ہے, سب کا برابر کا حصہ ہے, ہر شیعہ کو امام کا دفاع کرنا ہے, آ جاؤ, لگا دیا میدان, اتنا بڑا دشمن برابر میں کھڑا ہو گیا, اس نے کہا ہم تو جناب زینب کے حرم کو بھی گرائیں گے, کربلا کو بھی مسمار کریں گے. خدا نے کہا آؤ بسم اللہ, دنیا بھر کے شیعوں دو امتحان اپنا, چھلنی لگی ہے, یہ باتیں میں بہت سادہ سا انداز میں کر رہا ہوں, چھلنی ہے, چھن گئے ہم سب اس کے اندر, جو چلا گیا وہ تو صالحین والی فہرست میں آ گیا, زمین کس کو ملے گی, صالحین کو, نکل گیا دنیا کی غلاظتوں سے, نکل گیا دنیا کی قید سے, چلا گیا 18-19-20 سال کے اندر جا کر اپنے آپ کو اس نے دفاع حرم میں پیش کر دیا. میں اور آپ اگر نہیں جا سکے لیکن ایک امتحان یہاں دے گئے, نہیں گئے, اگر ہم نے ان لوگوں کو قبول کیا, اگر ہم نے ان لوگوں کو پسند کیا, اگر ہم نے ان لوگوں کو لیے دعا کی تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, لیکن اگر ہم نے یہ بھی نہیں کیا, ہم اس میں بھی پیچھے رہ گئے, اس میں بھی یہ آیا کہ ایران تو اپنی پروکسی وار لڑ رہا ہے, ایران تو اپنی جنگ لڑ رہا ہے, دنیا بھر سے شیعوں کو بیوقوف بنا کے بلا لیا, پروکسی وار ایران لڑ رہا ہے, مزے سے بیٹھا ہوا ہے, اس کے اندر کتنے شیعہ آ گئے, اس کا مطلب ہم ادھر بھی پیچھے رہ گئے. خدا اس سے زیادہ شاید موقع نہیں دے گا, میں راستہ بند کرنے والا نہیں ہوں, بظاہر سنت الہی کے مطابق ہی کافی خدا آپ کو راستہ دے چکا. شیعوں کی پہچان ہو گئی, شیعہ چھن گئے اس وقت الحمدللہ, پوری دنیا میں وہ افراد کہ جن کے اندر جان دینے کا جذبہ پیدا ہو چکا ہے وہ ایک بڑی تعداد بن کے سامنے آ گئی. 11 اماموں تک لوگوں کی روش یہ رہی کہ امامت کے ساتھ کھڑے رہے, جان دینے پر آمادہ نہیں تھے. غیبت کبریٰ میں شیعت اتنا ترقی کر کے آ گئی کہ اگر نائب امام حکم جہاد دے دے, حکم دے دے تو نائبین عام کے کہنے پر لوگوں نے جانے دے دی. یقینی بات ہے اب یہ شیعت الحمدللہ اس جگہ پہنچ گئی کہ اب امام تنہا نہیں رہے گا, لیکن خدا نے اور لوگوں کو بھی موقع دینا, خدا نے سنیوں کے اندر سے بھی نکالنا ہے, ادھر بھی کوئی نہ کوئی ہڑ تو موجود ہے, آج بھی ادھر بھی کوئی نہ کوئی تیجانی سماوی آج بھی موجود ہے, وہاں بھی رئیس ادریسی جیسے لوگ موجود ہیں جن کو نکالنا ہے خدا رب العالمین نے. اس کے لیے خدا کیا کرے گا, شیعہ زمین پر چھلنی میں انہوں نے نہیں آنا تھا, خدا اس چھلنی کو کہاں لگائے گا, کسی سنی زمین پر لگائے گا. لہٰذا خدا نے ان کے لیے اس چھلنی کو غربال کو کہاں کرنا شروع کیا ہے, فلسطین. ٹھیک ہے ایران کی زمین میں تمہیں نہیں آنا تھا, لبنان میں تمہیں نہیں آنا تھا, یمن میں تمہیں نہیں آنا تھا, شیعہ کوس کی وجہ سے آؤ, کامن کوس پہ آ جاؤ, فلسطین سب کا, فلسطین کے اوپر دیکھ لو کیا ہو رہا ہے, تمہارے اندر جو حمایت کرنے والے, حریت رکھنے والے افراد ہیں, بسم اللہ تمہارا امتحان, شیعت کا امتحان چل رہا ہے, ختم نہیں ہوا لیکن چھن گئے. میں اور آپ کہاں پر کھڑے ہیں آپ کو اور مجھے پتا ہے, میں کہا ہوں آپ کہیں, ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے. سنیت کا امتحان اس فلسطین کے ذریعے سے ہو رہا ہے, چھن رہے ہیں لوگ, جو دعوے دار تھے قبلہ اول, قبلہ مقدس, ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گیا. آخری چیز بیان کر دوں, باقی بھی جو دنیا میں رہنے والے ہیں ان کو بھی چھننا تھا, خدا ادھر سے بھی نکالے گا. ادھر سے کیسے نکالے گا, ادھر تو دین نہیں ہے, دینداری نہیں ہے, ویسٹ کے ورلڈ کے اندر کیسے کرے گا خدا, وہاں ایک انسانی فطرت کی آواز کے ذریعے سے نکالے گا خدا. فطرت کی آواز کیا ہے, جو امام علی کی وصیت ہے, کونا للظالم خصما وللمظلوم, یہ فطرت ہے. امام نے کہا جہاں کہیں بھی ظالم ہو اس کے مقابلے پر مظلوم کے حامی بن کر رہنا. ویسٹرن ورلڈ کے اندر وہ افراد, وہ خواتین جو پردہ بھی نہیں کرتی, وہ مرد حضرات جو بارز میں بھی جاتے ہیں, جو نہ معلوم کیا کیا کرتے ہیں, لیکن کسی ایک چیز کے اوپر بہت سارے علاقوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. کس چیز کے اوپر ہونا شروع ہو گئے, ظلم کے خلاف, عدل کی حمایت میں. تیزی کے ساتھ اپنے ذہن میں حدیث لے آئیے, امام اسد نے بہت سارے کام کرنے زمین پر آ کر, کون سی حدیث کامن حدیث ہے جو ہمارے یہاں بھی سنیوں کے یہاں بھی کامن ہے, الفاظ بھی ایک جیسے ہیں. امام جب آئیں گے تو کیا ہوگا, جب امام آئیں گے زمین کو, الذی یملا الارض قسطا وعدلا بعد ما ملئت یا کما ملئت ظلما وجورا, زمین کو عدل اور انصاف سے ویسے بھر دیں گے جیسے ہو. خدا نے ایک چھلنی ادھر بھی لگائی ہے کہ ظلم کے خلاف ہو یا نہیں ہو, یہ بنیادی نور تمہارے اندر ہے یا نہیں, اگر یہ بنیادی نور تمہارے اندر ہے خدا اس کو آگے بڑھا دے گا. بنیاد تمہارے اندر ہے انسانیت کی یا نہیں ہے, وہاں پر بھی لوگ الگ الگ ہونا شروع ہو گئے ہیں. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے علماء کہہ رہے ہیں کہ بظاہر دوران ظہور نزدیک ہے, طلب بڑھ چکی ہے جو شروع کی بحث تھی ہماری، اپنی طرف سے شیعت نے کم سے کم حرموں کا دفاع کر کے پیغام دے دیا خدا کو، خدا یا وہ وقت نہیں ہے کہ تیرا ولی آئے گا تو مظلوم قرار پائے گا، اب نہیں. نوجوانوں نے حرم کی دیواروں کو بچایا ہے، دروازوں کو بچایا ہے، یعنی بتا دیا کہ ہمارا عقیدت کا مرحلہ وہاں پہنچ گیا کہ ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، حرم کی دیوار تک آنچ نہیں آنے دیں گے. ثابت کر دیا لہذا طلب بھی ہے، وہ پیغام بھی خدا تک گیا، دنیا کا امتحان چل رہا ہے، ہمارا رابطہ بھی اس کے ساتھ ہے، اور اس کے اندر انشاءاللہ بظاہر تیزی آتی چلی جا رہی ہے. فلسطین سے غافل مت ہوئیے گا، فلسطین سے غفلت مت کیجیے گا. فلسطین وہ سرزمین ہے کہ جہاں آپ کے امام نے آنے کے بعد فائنل معرکہ انجام دینا. فلسطین وہ مقام ہے کہ جہاں خداوند عالم کے اذن سے حضرت عیسیٰ نے نازل ہونا ہے، آپ کے امام کے ساتھ بڑے ہونا ہے، آپ کے امام نے اس جگہ پر امامت کرنی ہے، حضرت عیسیٰ نے اس کے پیچھے اقتدا کر کے بتانا ہے کہ اس وقت دنیا کا نظام کس ہاتھ میں ہے. اتنا اہم ہے فلسطین، اتنا اہم ہے. لہٰذا اس کو اگر آج کے دور میں بھی کوئی کہے کہ ہمیں فلسطین سے کیا لینا دینا ہے تو اس کو تھوڑا سا دوبارہ بیٹھ کر سوچنا چاہیے. اس سے زیادہ وقت میرے پاس نہیں بچا، اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا حاضر ہوں گے. ان چیزوں کے لیے ایک گزارش آخری، کل فلسطین ڈے ہے اور انشاءاللہ آپ سب اس میں جانے والے افراد ہوں گے، ہمیشہ جاتے رہے ہوں گے، اگر اب تک نہیں بھی گئے کل ضرور تشریف لے کر جائیے. ہم اور آپ جو تھوڑا بہت کام انجام دے سکتے ہیں وہ فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانا ہے. میں ایک تصویر کا تذکرہ بھی آپ سے کر رہا تھا، میں آپ ہمیں دوہرا دوں، اکثر نے دیکھا ہوگا، واقعی انسان اس وقت برداشت نہیں کر پا رہا ہے، تو کم سے کم جو حق بنتا ہے وہ آواز اٹھانا بنتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تصویر دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے، سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، ملبہ پڑا ہوا ہے، ملبے کے اندر آپ کو پتا ہے نامعلوم کتنی لاشیں دبی ہوئی ہیں، ملبہ ہے، پوری پوری بلڈنگ گر گئی، پورا شہر گر گیا، کون کتنے لوگوں کو اٹھائے گا. اسی میں دکھا رہے ہیں تصویر کے اندر کہ ایک ملبے کے اندر سے ایک چھوٹا سا بچہ، ظاہراً ڈیڑھ سال ایک سال چھ مہینے کا بچہ ہے، ایک کتا اپنے دانتوں میں دبائے ہوئے اس بچے کو آگے لا رہا ہے. یہ حال اس کا خدا کی بارگاہ میں جواب ہے، اس کا جواب ہے. کیا کر سکتے تھے، کیا کر سکتے ہیں، کم سے کم صدا بلند کر سکتے تھے، کم سے کم ان کی حمایت میں باہر آ سکتے تھے، کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے اپنے سکون کو ختم کر سکتے تھے، ٹھنڈے علاقے سے نکل کر، ٹھنڈک سے نکل کر، روڈ پر جا کر گرمی برداشت کر کے خدا سے کہہ سکتے تھے خدایا اتنا ہی اختیار ہے، اس سے زیادہ ہوگا وہ بھی کر دیں گے، ابھی اتنا کر سکتے ہیں. امید ہے انشاءاللہ کل سب لوگ یوم القدس میں شرکت فرمائیں گے. یوم القدس خدا کرے کہ ہم سب اچھے انداز میں منا سکیں انشاءاللہ. خدا ہم کو اور آپ کو زمانے کے امام کی بہتر سے بہتر معرفت نصیب فرمائے، اور زمانے کے امام کی نزدیکی آپ سب کے شامل حال ہوں. سب سے اطلاع سے دعا، دعاؤں میں یاد رکھنے کی قبول گزارش.